تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرحال بنو طیبی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ایک قبیلہ تھا بنو بجیلہ جن کے آدمی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن جریر البجلی, اور یہ آدمی ایسا تھا اللہ نے اس کو ایسی شخصیت دی تھی کہ دور سے کوئی دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت آ رہا. اور حضور پاک نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ یدخل من ھذا الباب رجل, اس دروازے سے ابھی کچھ دیر بعد ایک بندہ داخل ہوگا جس کے چہرے پر ایسا تمکنت ہے جیسے بادشاہوں کے چہرے پر ہوتی ہے, اور اس میں بڑا حلم ہے حوصلہ ہے. کچھ دیر گزری تو عبداللہ بن جریر البجلی حاضر ہوئے, اور انہوں نے جب سنا کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور یہ کہہ رہے تھے فاسلم, اس نے بھی فوراً کلمہ پڑھ. اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا از جن کا سردار تھا زمام ابن ثعلبہ, اور یہ زمام ابن ثعلبہ جو تھا یہ اپنے دور میں مانا ہوا آدمی تھا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے بات کرے وہ فوراً بتا دیتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے, یعنی اتنا اس کو اللہ نے قیافے کا علم دیا تھا, اتنا وہ آدمی کے نفسیات کو اور آدمی کے چہرے کو اور اس کے اساریر وجہ کو یعنی خطوط کو پڑھ کے اندازہ کر کے آپ کو بتا دیتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. ایسے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اچھا اس کو علم قیافہ بھی کہتے. تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ اے زمام ایک بات کرو یار, مہربانی کرو تم خود مدینہ شریف کیوں نہیں چلے جاتے ہو تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے بتلا دو کہ وہ سچے ہیں اللہ کا نبی ہے سچا ہے یا نہیں ہے تاکہ ہم بھی فیصلہ کریں, ساری دنیا تو مسلمان ہو رہی. تو زمام ابن ثعلبہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں اور پوچھا کہ من خلق السماوات, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ. من خلق الارض, زمین کس نے پیدا کی؟ حضور نے فرمایا اللہ. اسے کہا من نصب الجبال, ان پہاڑوں کو زمین پہ کس نے جمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ. اس نے کہا اقسمک باللہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس خدا نے آسمان بنائے زمین بچھائی پہاڑ جمائے اس خدا کی قسم ادے کر آپ سے پوچھتا ہوں, آ اللہ ارسلک, اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کے بھیجائے؟ حضور نے فرمایا نعم بالکل. فاشکال اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے کہا حضور میں بھی فرق مسلمان. اس لیے یعنی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کہتی ہے کہ ایک عرابی حضور کی خدمت میں جنگل کا رہنے والا بدو آیا, کہنے لگا اقسمک بالذی خلق السماوات السبع, میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں آپ کو جس نے آسمان پیدا کیے جس نے زمین پیدا کی جس نے پہاڑ پیدا کیے, آپ مجھے بتائیں ایسی چیز مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ اپنا درست کر لو, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو, کبائر گناہوں سے بچ جاؤ, اللہ کے فرائض جو ہیں جیسے پانچ نمازیں ہیں رمضان کے روزے ہیں زکوٰۃ ہے اگر پیسہ ہو, پیسہ ہو صحت ہو طاقت ہو تو حج ہے, اللہ کے فرائض پورے کرو. کہنے لگا واللہ لا ازیدہ ولا انقص, کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ بتلا دیا ہے اس پہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ تھوڑا کروں گا, اس پہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا. اور اس کے بعد چل پڑا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس صحابی کو اس نے جو کچھ کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ کی جنت اس کے لیے لازم ہو گئی. اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا سنت نفل نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں صحابی نے بھی کہا ہے میں یہی پڑھوں گا, اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا, حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ صحابی کا اپنا ایک اجتہاد تھا ایک رائے تھی, یہ معنی نہیں ہے کہ بھی سنت اور نوافل اگر ایسی بات ہے تو اللہ کے نبی بھی نہ پڑھتے, پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی سنت اور نوافل نہ پڑھتے. اب ہم نے حضور کی اتباع و اقتداء کرنی ہے, کسی ایک صحابی کی اقتباء تو نہیں کرنی. صحابی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو بہرحال یہ زمان ابن سالبہ بھی مسلمان ہو گیا، بنو حنیفہ بھی مسلمان ہو گئے، بنو عامر بھی مسلمان ہو گئے، بنو قیس بھی مسلمان ہو گئے. اسی لیے اس سنہ کو 9 ہجری کو کہا گیا عام الوفود، یہ وہ سال ہے کہ جس میں وفد کے وفد دھڑا دھڑا آ رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں. اب اللہ نے قرآن نازل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ نے فرمایا جب آ گئی اللہ کی مدد، آ گئی فتح اور داخل ہوئے دین میں فوجوں کی فوجیں، جب یہ آیت اتری تو حضرت ابن عباس رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی، کیوں دین پورا ہو گیا. اب تھوڑا سا آپ پیچھے جا کے اپنے نظروں کو دہرائیں کہ صلح حدیبیہ پر جب حضور نے صلح کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا صلح حدیبیہ کو. وجہ کیا تھی کہ صلح حدیبیہ میں صرف 1400 آدمی کا لشکر تھا، لیکن 2 سال کے بعد 4500 کا لشکر تھا، اور غزوہ حنین اور غزوہ مکہ کے موقع پر 10000 کا لشکر تھا. اور اب جناب 10 ہجری میں جب حضور نے حج کا اعلان کیا تو 100000 کا لشکر حج پہ تیار ہوا. یہ دروازہ کھل گیا نا فتح مبین ہو. اسلام نے ایسے تو نہیں کہہ دیا فتح مبین، فتح مانا ہوتا ہے کھولنا، یعنی حضور کے آگے اسلام کے آگے جو رکاوٹیں تھیں وہ کھل گئیں، اللہ نے ایسی فتوحات دی. اب حضور نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے حج کرنا ہے وہ حج پہ چلے، تو اب 100000 انسانوں کا قافلہ حج پہ چل رہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر تھے، ایک غلام تھے، ایک راستہ دکھلانے والا تھا. آج وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب حج کے لیے چلے تو 100000 لشکر ساتھ ہے. اصل بات یاد رکھو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو موقع ملے بات کرنے کا. اسلام کو جب آپ صحیح معنوں میں پیش کریں گے نا جی، یقین کریں، آج آپ پورے یورپ میں جا کر دیکھ لیں، خدا کی قدرت ہے کہ جہاں جہاں اسلام پہنچ رہا ہے، جہاں جہاں اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں، اس روزانہ یعنی تعداد 10, 20, 50 روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جن علاقوں میں آج سے 20 سال پہلے 2 مسجدیں تھیں، آج وہاں 2000 مساجد. وجہ کیا ہے کہ اسلام تو ایک ایسا کامل مانے جامع دین ہے کہ جب اس کو صحیح معنوں میں سمجھایا جائے تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام خود پیش ہی نہ کر سکیں. ہم نے اسلام کو ایک رسومات کا اور ایک عادات کا مجموعے کا نام دے رکھا ہے. کسی نے تادیہ نکالا تو اسلام کی علامت ہے، کسی نے میلاد منا لیا تو اسلام کی علامت ہے. لیکن جو اسلام کے اصل جوہر ہیں، اسلام کے اندر جو موتی ہیں، وہ تو کبھی ہم نے پیش ہی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی حجت، اور آپ کا یاد رکھیں یہ حج ایک ہی ہے، اسی لیے اسی کا نام حجت الوداع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو 4 کیے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد حضور نے جو حج کیا وہ صرف 1 حج ہے. اسی لیے اس وہ پہلا حج بھی وہی ہے اور آخری حج بھی. اور یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، حالانکہ حج فرض ہوا ہے 8 ہجری. 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا. کیونکہ مشرکین مکہ میں ایک مصیبت تھی، ایک عادت تھی کہ اگر کوئی خاص آرڈر جاری کیا جائے تو یا بادشاہ خود وہ آرڈر نافذ کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نافذ کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ يطوف بالبيت عريان، آج کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کر سکتا. سکے گا. اور حضور نے فرمایا انب المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آبهم هذا, اور جو مشرک ہے وہ پلید ہے, اس کو بھی اللہ کے حرم میں داخل ہونے کا حق نہیں. اور اسی طرح حضور نے حکم دیا کہ یا علی جتنی تماثیل جتنی بت جتنی تصویریں ہوں سب کو مٹا دو. بلا قبرا مشرفا الا سويته, اور قبرستانوں میں جتنی اونچی قبریں ہوں ان کو بھی زمین کے برابر کر دو, کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو. یہ سارے کام جو تھے 9 ہجری میں ہو گئے, اب 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیر علی سے, جس کا اصل نام تو ذل حلیفہ ہے لیکن مشہور جو ہے وہ ابیار علی ہے, اور ہمارے بعض لوگوں نے تو ایک روایت بھی بنا رکھی ہے, کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقبہ زمین جائیداد تھی, اسی لیے اس کو بیر علی کہا جاتا ہے, حالانکہ انتہائی بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی کے بعد تو بی بی فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے, اتنی بڑی جگیریں کہاں سے آ گئی تھی. حضرت علی تو غریب آدمی تھے, وہ تو سب کچھ مکہ میں لٹا گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں رو رہے تھے, حضرت عثمان گزرے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کمالے میں نے 2 اونٹ پالے تھے کہ بھئی لکڑیاں لاؤں گا بیچوں گا اور پیسے اکٹھے ہوں گے تو بی بی فاطمہ سے میری شادی پہ خرچ ہوگا, حضرت حمزہ نے دونوں اونٹ میرے ذبح کر دیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی, یہ اونٹ بٹھا کے جو گئے نا جی, تو ایک مغنی گانا گا رہی تھی کہ پہلے سردار جو ہوتے تھے نا اونٹوں کی کوہان کاٹ کے کباب بنا کے کھلاتے تھے, حضرت حمزہ نشے میں جو اٹھے اونٹوں کی کوہان کاٹ دی. حضرت علی واپس آئے تو دونوں اونٹ زخمی ہوئے پڑے, وہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں گیا کہ رسول اللہ دیکھیں آپ کے چاچا نے کیا کر دیا, حضرت حمزہ نے کیا کر دیا. حضور آئے تو حمزہ نشے میں, حضور نے فرمایا ماذا فعلت یا حمزہ, یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو ایسے آنکھیں اٹھا کہتے حل انتم الا عبید و آبائی. اچھا اچھا تم تو میرے دادے کے غلام ہو نا, کیا کرنے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا علی وہ تو ہوش میں نہیں ہے, اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا اونٹنیاں, اس کے بدلے میں کیا کہوں حمزہ کو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میری تو وہ جائیداد ہی اونٹنیاں تھیں, تو وہ بھی حضرت حمزہ نے ذبح کر دی ہیں اور بی بی فاطمہ کی شادی قریب ہے, میرے پاس پیسے نہیں, میں کیا خرچ کروں گا؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ لا تبکی علی, حضرت علی تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے, شادی علی کی ہوگی اور دولت عثمان کی ہوگی. تو حضرت علی کے پاس کہاں سے جگیریں آ گئیں کہ بیر علی حضرت علی کا ہو گیا؟ اچھا بعض لوگوں نے ایک اور روایت گھڑی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں کچھ جن بھوت رہتے تھے جو کسی کے قبضے میں نہیں آتے تھے, تو حضرت علی نے پکڑ کر ان کو اس کنویں میں قید کر دیا. یہ بھی جھوٹی روایت ہے, خدا جانے پتہ نہیں مولویوں کو کہاں سے جن بھوت نظر آ جاتے ہیں. اور ان کے جن بھوت بھی ایسے کوئی پاگل سمجھدار ہیں کہ جو پکڑتے ہیں مسلمانوں کو پکڑتے ہیں. میں کہتا ہوں ان پیروں کو کہو بدبختو اگر تمہارے پاس کوئی جن شن ہے تو ان کو کہو کافروں کو مارو, ہندو کو مارو, ہماری جان چھڑاؤ, یہودیوں کو مارو, تمہارے جن اچھے ہیں کہ بھی ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے پلے ہوئے ہیں. او جی جن کے ذریعے مٹھائی اٹھا لیتے ہیں, بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے حکم دیا کہ ملتان کا حلوہ لے آؤ, بھی چوری لے آؤ, یعنی چوری کھلا رہا ہے. اچھا حضرت ہے نا, ملتان کا حلوہ جی اٹھا کے جن لے آئے, کوئی اس کے باپ کا تھا یا جن کے باپ کا تھا؟ تو وہ حرام نہیں؟ لوگ خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ, حضرت نے جناب ایسی کرامت دکھائی کہ بیٹھے بیٹھے ملتان کا حافظ حلوہ آ گیا. وہ حافظ حلوہ جو آ گیا, پہلے کھانا حلال ہے حرام ہے چوری کی حضرت نے؟ حضرت کو تو ہاتھ کاٹا جائے جس نے چوری کرائی. لوگ سمجھتے ہیں وہ پیر ہے. تو بہرحال یہ کوئی شخص ایک اور گزرا ہے علی, جس کے اس علاقے میں کوئی زمین تھی کنویں تھے, جس کی وجہ سے اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے, اس کا سیدنا حضرت علی سے کوئی تعلق. جیسے وادی فاطمہ, لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو اللہ کے بندے, بی بی فاطمہ تو غریب تھی, وہ تو چکی پیستے پیستے ان کے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, تو ان کی وادی فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ یہ جموم کے قریب جو وادی فاطمہ ہے, لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کی وادی ہے, نعوذ باللہ. تو یہ سارے لوگوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں کس سے, جہاں جو نام فٹ آتا ہے نا جی, قوم بڑی استاد ہے, ایک منٹ میں لگا دیتی ہے کہ چلو بھائی اس کو بی بی فاطمہ کے ساتھ لگا دو, اس کو حضرت علی کے ساتھ لگا دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے وہاں سے جو حج کی نیت کی تو وہ حج قران تھا. حج قران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ملا کر کرے, اور مکے میں آ کر اسی احرام, عمرے کے بعد احرام نہیں کھولے گا, احرام میں رہے گا, اسی احرام کے ساتھ حج پہ جائے گا. حج کرنے کے بعد کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر مڑا کے احرام کھولے گا تو قران ہوگا. تبتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اشور حج میں آ کر عمرہ کرے, عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے, پھر آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے, اس کو کہتے ہیں تبتو. اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیت ہی صرف حج کی کرے اور احرام ہی صرف حج کا باندھے, اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے, اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج قران جو ہے وہ افضل. اس میں البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے بعض ائمہ کا. بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ حج قران کے لیے یہ ضروری ہے کہ بکری ساتھ لائے, سائق الحد یہ ہونا ضروری ہے. اگر اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بکریاں لائے ہیں وہ تو قران کریں, جو نہیں لائے وہ تبتو کر لیں, تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو آپ بکری ساتھ لائے ہیں پھر تو آپ قران کر سکتے ہیں, اگر آپ بکری ساتھ نہیں لائے ہیں تو پھر آپ تمتو کریں, آپ قران کر ہی نہیں سکتے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو, بکری لانا سنت ہے یا ذبح کرنا سنت ہے؟ ایک آدمی بکری لے آئے لیکن ذبح نہ کرے, پھر ادا ہو جائے گی؟ نہیں. ایک آدمی بکری لے آیا لیکن اس نے ذبح نہیں کی, تو مقصد یہ ہے کہ اصل تو بکری ذبح کرنا ہوا نا, صرف ساتھ لانا تو نہ ہوا, اور اس دور میں تو ساتھ لانا ممکن تھا. اب ہم جب ہوائی جہاز بیچنے تو ہمارے ساتھ کیسے جانور ساتھ آئے, اب تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے, ہم معذور ہیں, مجبور ہیں. اور حضور تو عمرے میں جب آئے تھے پھر بھی جانور ساتھ لے کے آئے تھے, اب جب آپ عمرے پر آئے تو پھر بھی آپ جانور ساتھ نہیں لاتے. حضور نے جب حدیبیہ میں صلح کی تھی تو آپ کو یاد ہے, آپ نے پڑھا تھا سیرت الرسول میں کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا کفار کے ساتھ, حضور واپس جانے لگے تو آپ نے حکم دیا ابھی جانور ذبح کرو. تو حضور تو عمرے میں بھی جانور ساتھ لے آئے تھے. بہرحال جمیع امال الحق والہدا ہیں, اللہ سب پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے, اور جب مکے میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے پہنچے حضور کی خدمت میں, حضور نے فرمایا کہ علی تم نے کیا احرام باندھا بھائی, قران کا, تمتع کا یا افراد کا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جانور بھی لایا ہوں, آپ کے لیے بھی لایا ہوں قربانی کے جانور, اور اپنے لیے بھی لایا ہوں. میں جب میقات پہ آیا, یمن کے رستے سے میقات پہ پہنچا, تو میں نے کہا کہ یا اللہ چونکہ مجھے تو پتہ ہے نہیں کہ تیرے نبی کی کیا نیت ہے, تو جو تیرے نبی کی نیت وہی میری نیت, تو میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا, میں نے خود تو کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب تم جانور بھی لائے ہو اور تمہاری نیت بھی وہی ہے جو میں نے کی ہے, تو میں تو قارن ہوں, تو لہذا تم بھی قارن. اب اسی مسئلے پر تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ بڑا ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا, دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے اور ایک امام یہ کہتا ہے, اور دیکھو جی لوگ کہتے ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی, اور یہ بات ہے کیسے ان لوگوں نے مسئلے بنا لیے ہیں. حالانکہ یاد رکھو کہ حضور نے تو حج ایک کیا, لیکن حج کی قسمیں تین بن گئی. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج مفرد افضل ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو ایک حج کیا, اور مولوی نے حج کی قسمیں بھی بنا لی, اور وہ کہتا ہے وہ افضل ہے, وہ کہتا ہے وہ افضل ہے. حالانکہ اگر اللہ کے دین کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہو تو کوئی مشکل بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں قران افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا اپنا حج تو قران ہے نا, تو حضور جب افضل ہیں تو حضور کا ایک ہی حج ہے, اللہ ان سے افضل حج کروائیں گے, تو لازم بات ہے کہ قرآن افضل. حضور نے فرمایا مکے میں آنے کے بعد صحابہ سے کہ بھئی جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو عمرہ کر کے احرام کھول دے. صحابہ نے آگے عرض کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج 4 ذوالحج ہے اور 8 ذوالحج کو ہم نے منا جانا ہے یوم الترویہ. اگر ہم احرام کھول دیں گے تو لازمی بات ہے کہ انسان کی توجہ پھر بیوی کی طرف ہوتی ہے, خواہشات کی طرف ہوتی ہے. تو یہ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی جانور ساتھ نہ لے آتا تو میں بھی تمتو کرتا, اور اگر اللہ نے مجھے پھر نصیب کیا تو میں بھی تمتو کروں گا. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب حضور زبردستی تمتو کروا رہے ہیں اور حضور کی تمنا ہے کہ لولا سقط الہدیہ, اگر میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا میں بھی تمتو کرتا تو تمتو افضل ہے. اب حج کی دوسری قسم بھی نکل گئی اور امام احمد بن حنبل کے افضل کہنے کی دلیل بھی بن گئی کہ حضور جو فرما رہے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب اپنا مفرد افضل ہے. ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ مفرد, انہوں نے کہا اللہ نے حج فرض کیا ہے کہ عمرہ بھی فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرض کیا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے حج فرض کیا ہے, باقی عمرہ تو اس کے ساتھ رواد ہیں کہ موقع مل جائے تمتو کر لو, موقع مل جائے قران کر لو, موقع مل جائے صرف حج کر لو, لیکن اصل فرضیت تو حج کی ہے لہذا افضل حج مفرد ہے. تو اب دیکھیں تمام ائمہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ائمہ کرام ہیں ان کا فہم قرآن ہوتا ہے, فہم حدیث ہوتا ہے, یعنی حکم تو قرآن کا ہے, حکم تو حدیث رسول کا ہے, ان کی صرف تھنکنگ ہے, ان کی سوچ ہے, ان کی رائے ہے. جیسے آپ کے بڑے بڑے لائر ہیں, بڑے بڑے ججز ہیں, قانون پڑھتے ہیں, ہر کس کی رائے اوپینین ہے اپنی اپنی, تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی خلاف نہیں ہوتا, کوئی اختلاف نہیں ہوتا. صرف تم کو دین میں اختلاف نظر آتا ہے کیونکہ ادھر آنے کو جی نہیں چاہتا نا, تو اب جان کیسے چھڑائیں. وہ دیکھو جی ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک مولوی وہ کہتا ہے. میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلو آپ ایسا کریں جن باتوں پر مولوی متفق ہیں وہ تم مان لو, جھگڑے والی چھوڑ دو. جن جن باتوں پر مولوی تمہیں لڑاتا ہے نا, کچھ مولوی کچھ کہتا ہے, نماز کے لیے تو جھگڑا کوئی نہیں, تمام مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو, یا کوئی ایسا مولوی بھی ہے جو کہے نہ پڑھو, تو چلو بھائی یہ تو شروع کر دو نا کم از کم, اس پہ تو سارے مولوی متفق ہیں نا. رمضان کے روزے کے بارے میں کتنے مولوی ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ نہ رکھو, یا 30 یا 29 نہ رکھو بلکہ اس دفعہ 10 رکھ لو. کوئی ایک مولوی دکھاؤ جس نے اختلاف کیا ہو. اچھا اگر تم صاحب دولت ہو تو حج کے بارے میں ایک مولوی دکھاؤ جو کہے جی حج نہ کرو. اچھا ایک مولوی مجھے دکھاؤ چاہے وہ خود داڑھی منڈاتا ہو لیکن کسی کو کہے کہ داڑھی منڈاؤ. ایک مولوی پیدا کر دو کسی پارٹی کا, بریلوی ہو دیوبندی ہو, بس ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, میں اس کی بات میں مان لوں گا, میں نرم آدمی ہوں, میں جھگڑا نہیں کروں گا. تو جن مسلوں پر مولویوں میں اختلاف نہیں ہے, سارے مولوی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اس پر تو تم چلنا شروع کر دو, اور جن پر اختلاف ہے ان کو رہنے دو, وہ بعد میں حل کر لیں گے. جیسے شیعہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا قرآن جو ہے غار میں ہے اور 70 گز لمبا ہے, ان کا اللہ کے بندے ہم سے یہ آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا, تم 70 گز والا چھپا کے بیٹھے ہوئے ہوا, وہ اگر آ گیا تو پتا نہیں اس میں کون عمل کرے گا. تو ہم نے کہا شیعہ سے بھی آپ کا ہمارا جھگڑا ختم, ہم آپ کو اسٹام پہ کورٹ میں جا کے لکھ دیتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے, اور جب تک وہ نہیں آتا تم ہمارے قرآن پر عمل کر لو. تو وہ اس پر بھی نہیں آتے, اب اس کا کیا کیا جائے, کیونکہ وہ قرآن ہو تو آئے نا, وہ تو ہے نہیں, اس نے تو آنا نہیں, کیسے رکھ دیں, آدمی تو سمجھدار ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بات بھی امام یا علماء خود نہیں بناتے, الا وہ جو بالکل پٹڑی سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ پھر علماء بھی نہیں, وہ تو باطل ہیں, اہل باطل ہیں, فرق والنہ ہیں, ان کو تو عالم کہنے کا حق ہی نہیں. عالم تو وہ ہوگا جو نبی کا وارث ہوگا, العلماء ورثۃ الانبیاء, جو انگریز کا وارث ہو وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے بھائی, وہ تو ظالم ہو سکتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے آئے, اور یوم الترویہ, یوم الترویہ کہتے ہیں 8 تاریخ کو. ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ منا میں پانی نہیں تھا, تو اس وقت لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے اور برتن بھر لیتے تھے اور مشکیدے بھر لیتے تھے، بھی منا میں جو رہنا ہے دو تین دن پانی کا کیا کریں گے، تو اس لیے اس کا نام بن گیا یوم الترویہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور 9 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہوئے، تو اب سارے مکے والے بھی صحابہ بھی حیران تھے، پریشان تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، وہ عرفات نہیں جاتے تھے، کیوں؟ انہوں نے اپنا ایک مسئلہ خود نکال لیا، انہوں نے کہا کہ نحن اہل الحرم، انہوں نے کہا بھی ہم تو حرم کے مجاور ہیں، حرم کے لوگ ہیں، ہم مزدلفہ سے آگے جائیں گے تو پھر تو حرم سے نکل گئے نا، ہم عرفات تو حرم سے باہر ہیں نا، لہذا ہم حج کریں گے اور کریں گے حرم کے اندر، بس ہم تو آگے جاتے نہیں. اب جیسے ہمارے بلوچوں نے کوئٹہ میں بھی مسئلہ حل کر دیا ہے، وہاں ایک جبل مراد ہے، ایک ذکری پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں جی مکے مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہی جبل مراد پہ آ جائیں اور یہی حج کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں بھی نہیں جاتے، چلو وہ کہتے ہیں جی ہم جنت میں بھی نہیں، اللہ کے بندے جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہیں بغداد کی گلیاں، ہمیں جنت جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو بغداد میں جنت جائیں. میں نے کہا ایسا ذرا دیر کرو صدام کے بعد جانا، ایسا نہ ہو کہ جنت تو ملے سو ملے، وہ یہاں پہنچائے گا نا تمہیں، ورنہ جہنم ہوگی، برزخ میں لٹکتے رہو گے. اللہ کے بندے کی عقل کی بات ہے، جو دماغ میں آ جائے کہہ دیا، اللہ کے دین کو مذاق تو نہیں بنایا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قریش نے بھی اپنا ایک مسئلہ بنا لیا، انہوں نے کہا نحن اہل الحرم فلا نخرج من الحرم، ہم حرم سے نہیں نکلتے، ہمارا حج مزدلفہ میں ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عرفات گئے، سمجھ آ گیا کہ نہیں حج عرفات میں ہوگا، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا الحج عرفہ، حج تو عرفات کی حاضری کا نام، اگر کوئی مزدلفہ میں رہے، اگر کوئی حرم میں رہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عرفات میں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفات کے میدان میں وہ عظیم خطبہ، جو خطبہ حجۃ الوداع، یہ وہی خطبہ ہے جس کو ساری دنیا نے لیا ہے، مانتے نہیں ہیں، اقوام متحدہ آپ کا اور سلامتی کونسل آپ کی اور جناب ہیومن رائٹس والے اور انسانی حقوق والے اور تنظیمیں جتنی دنیا میں ہیں، یہ آپ کے جتنے فرانسیسی انقلاب آئے، یہ ماؤ کا انقلاب، یہ سب انہوں نے اصل کیا تھا، خطبہ ہے محمد الرسول، ان سب کا اصل چارٹر جو ہے وہ یہ ہے، وہ خطبہ جو حضور نے حجۃ الوداع میں پڑھا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن نام نہیں بتلاتا، نام نہیں لیتا کہ میں نے کہاں سے لیا، ہو گیا تھا جی میری سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبۃ الوداع جو ہے اتنا عظیم، اتنا جامع، اتنا مانے، اتنا کامل خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے خطبے کی پورے عالم میں مثال نہیں ملتی. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بڑی باتیں فرمائی، وہاں عظمت خون مسلم، حضور نے فرمایا ایو یوم ھذا، ایو بلد ھذا، ایو شہر ھذا، حضور نے فرمایا آج کون سا دن ہے حج، یوم الوقوف، کون سا مہینہ ہے ذی الحجہ، کون سا شہر ہے مسجد الحرام مکہ المکرمہ، آپ نے فرمایا مسلمانوں سن لو، ان دماءکم واموالکم، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت بلد الحرام کی حرمت اور شہر اللہ الحرام کی حرمت ہے، جیسے یہ تین حرمتیں کبھی نہیں توڑی جا سکتی، مسلمان کی جان و مال کی بے آبروئی کبھی نہیں کی جا سکتی، حرمت عظمت اسلام اور عظمت خون مسلم. اور آج ہماری بدقسمتی ہے کافروں کا کتا مر جائے تو پوچھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے خونوں کی ندیاں بہ جائیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں. فما بکت علیہم السماء والارض، آج ہماری وہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، ہر جگہ رسوائی، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ خواری، ہر جگہ مسلمانوں کی بربادی، کہیں عورتوں کے جلوس ہیں، کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کی جاتی ہے، لیکن کافروں کا اگر کوئی جہاز بھی گر جائے، الزام بھی لگ جائے تو ملکوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں. کوسوفو ہمیں دیکھ لیں کیا ہے، یعنی جو مدد کرنے آئے انہوں نے بھی مسلمانوں کو مارا، مقصد یہ تھا کہ نسل مسلم کو ختم کر دو، امداد مقصد نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی آسان سی ہے جو اللہ نے کہی، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر. ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. سیدھی سی بات، نام کے مسلمان ہیں، پٹواری نے لکھا ہے مسلم، کھاتا مسلم، پاسپورٹ میں لکھا ہوا یہ کون ہے جی مسلم، باقی اس کو پتہ چلتا کوئی نہیں کہ اسلام کیا ہے، صرف نام ہے. کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ہے، نماز پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ، سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل اب ولی اللہ ہو گیا نا، مکہ شریف میں آ گیا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تو اب آسمان پر پہنچنے کے درمیان ایک دو میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، باقی وہ یہ نہیں سمجھتا. خدا کے بندے، مکے میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں، ابو جہل تو ساری پیدا ہی مکے میں ہوا، رہا بھی مکے میں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود ہنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو چلے جاؤ مکہ شریف میں 200 سال باندھ کے کھڑا کر دو تو گدھا گدھا ہی رہے گا، بندہ تھوڑا بن جائے گا. اصل بات جو ہے کہ دیکھیں حضور کتنی عزت کے فرمایا، جیسے بلد الحرام، شہر اللہ الحرام، مسجد الحرام، یوم الحرام، اس کی حرمت ہے. اسی طرح ان دماءکم و اموالکم حرام. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسودا، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. یہ سارے جو عنصریت کی جنگیں ہیں، قومیت کی جنگیں ہیں، کہ نحن الفرائنا ونحن فلا ونحن فلا، اسلام نے تو ختم کی. یہ بت ہیں، بت سب سے بڑے بت ہیں، یہ قومیت، لسانیت، وطنیت، صوبائیت، ان سب کو جب تک نہیں توڑو گے اسلام نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خبردار کسی گورے کو کالے پہ، عربی کو عجمی، الا بالتقوی. اصل فضیلت تقوی کے ساتھ ہے، جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی شان ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگوں سن لو، آج کے بعد ربا حرام، سود حرام. اور فرمایا اول ربن رب العباس موضوع تحت قدمی هذا، فرمایا یاد رکھو کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چاچا عباس کا جو سود ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ سود نہ دے، اصل قرض واپس کرے. اپنے چاچا کا سود سب سے پہلے ختم کیا. اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو جاہلیت میں دشمنی تھی کہ ایک بندہ مارا ہم دو ماریں گے، وہ دو ماریں گے ہم چار ماریں گے، آپ نے فرمایا ختم، آج کے بعد کوئی جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا. وَأَوَّلُ مَا أَذَوَ عامر ابن ربیعت ابن عبد المطلب، عامر جو عبد المطلب کی اولاد میں ہیں، ان کے خون کا بدلہ میں معاف کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بس ختم، جاہلیت کی جنگیں ختم. اور حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ قتل عمد اگر کوئی کرے گا تو قصاص، اور شبہ عمد کرے گا یا خطا کرے گا تو دیت. شبہ عمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ایک آدمی لکڑی ماری، بندہ مر گیا، ہن ماری تو ہے نا اس نے، ویسے لکڑی کے ساتھ عام طور پہ بندے مرتے نہیں ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے شبہ عمد. اس کی دیت کتنی ہوگی؟ فرمایا 100 اونٹ اس کی دیت جو ہے ادا کی جائے گی. تو یہ وہ حجۃ الوداع ہے جس میں میرے محبوب نے سارا اسلام کا چارٹر قیامت کے لیے جاری کیا، اور جس میں اللہ نے قرآن اتارا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. والسلام، زندگی باقی، تو بات باقی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.